الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی مادہ جو حمل اٹھاتی ہے اس سے متعلق جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ساری اللہ کو پتہ ہیں، اور یہ اس کی خاص صفات میں سے ہے. یعنی پیٹ کا بچہ جو ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے، لمبی عمر پانے والا ہے یا کم عمر ہے، ایک بچہ ہے یا زیادہ ہے، تندرست پیدا ہوگا یا پھر بیمار، بلائنڈ ہوگا یا اپاہج ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا چھوٹے کا، ناقص العقل ہوگا یا ذہین ہوگا، نیک بخت ہوگا یا نہیں ہوگا، ضدی اور سرکش ہوگا یا حق کو قبول کرنے والا ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل جاتی ہے اب تو اس کی جو سیکس ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل، بس اس حد تک ہی بتاتے ہیں نا آپ کو، یا زیادہ زیادہ کسی بیماری کی نشاندہی کر دیتے ہیں، وہ بھی جو آبویس ہوتی ہے سامنے ہوتی. کیا یہ ساری باتیں بھی کسی کو پتہ ہوتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ جو بچہ پیدا ہوگا کل وہ کیا بنے گا. ہٹلر بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تھا، فرعون بھی تو ایسے ہی پیدا ہوا تھا، اور انبیاء بھی ایسے ہی پیدا ہوئے تھے. ایک دن میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تھی، ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ یہ کیا ہے. اتنی عجیب میری کیفیت ہوئی کہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ نے ان کے سپرد کیا اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. انسان کچھ نہیں جانتا ہوتا، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے اور اس سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے. اپنے بچوں کے بارے میں بھی جب آپ دیکھیں کہ وہ بات نہیں مان رہے یا کوئی شرارت کر رہے ہیں یا بیمار ہیں یا کچھ بھی، تب بھی بہت پازیٹو رہے کہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی جو مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے علم نہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. تقدیر پر ایمان نہ ہو نا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا اور زندگی الگ مزریبل ہوتی ہے. تو اپنے پیٹ والے بچے کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو اور جو پیدا ہو چکے ان کے بارے بھی فکر نہ کیا کریں ہر وقت. وہ ہمارے بچے ضرور ہیں لیکن اصل میں تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے پیدا کیا، وہ ہم سے زیادہ ان کا حقدار ہے. اور یہ بھی کہ یہ چیز ایسے کیوں ہوگی، اس کا قد اتنا کیوں ہوگا، اس کا چھوٹے کیوں ہوگا، اس کا لمبا کیوں ہوگا، یہ موٹا کیوں ہوگا، ایسا کیسا ویسا، اس کی انگلیاں چھ کیوں ہو گئی. بہت سی لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں اور پھر بلیم کرتے ہیں بعض اوقات ماں باپ، کوئی غلطی کی ہوگی نا، کوئی قصور کیا ہوگا، وہ نتیجہ آ گیا سامنے کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کہا. تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس کے ذریعے اس کے کتنے درجات بڑھانے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا انعام دینا ہے. یعنی جتنے بھی اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں وہ ایک نشانی ہے زمین پر اللہ کی، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تاکہ لوگ اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور دوسرا اس نشانی کو پا کر اللہ کی اس امانت کو پال کر درجات کمائیں، ثواب کمائیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر. جس کام کے کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہمارا یقین نہیں کہ اس پر اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی حال میں انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور کسی پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس کی شامت آئی ہے، نعوذ باللہ، کہ اس نے کچھ کیا ہے. اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح کا کیسا بچہ کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے. اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اگر اس آیت کا مفہوم دل کی گہرائیوں میں بس جائے نا تو ہم ساری مشکلات کا سامنا ایک مضبوط دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں آسان ہو جائیں گی. اسے پیچھے لا تبتئس لا تحزن کچھ الفاظ گزرے نا، یہ جو کی ورڈز ہیں نا، آپ کوئی بورڈ بنا لیں، کوئی پیپر لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، کی ورڈز لکھیں. کی ورڈز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک ورڈ، جیسے ایک کی پریس کرتے نا، پورا پیج کھل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر آپ یہ سامنے رکھتے ہیں کل شے نندہ و مقدار، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ ان العزت للہ جمیعا، اس نے تو مجھے اتنا نڈر کر دیا نا کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہے نا مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کی ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں کوئی تانا دے دیتا ہے، کوئی بات سنا دیتا ہے، کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے ہماری، ہمارے پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے، اور ہم اس خوف میں رہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اچھا یہ فلاں بنتی ہے اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کیسی مجرم ہوگی. میرا تو کنسان ہی نہیں ان باتوں سے، بے فکر کر دیا اس آیت نے مجھے. بلیو می کتنی دفعہ یہ پڑھا چکی ہوں، لیکن اس دفعہ جیسے سمجھ آئیے، عزت ساری اللہ کے پاس، عزت ہے ہی اس کی، باقی ہماری کیا عزت ہے. اور اسی طرح یہ جملہ بھی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کا اندازہ ہے، ہر چیز اس نے ڈیزائن کی ہے، اس کے ڈیزائن پر راضی ہو جاؤ. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، ہم صرف حاضر کو دیکھتے ہیں، سامنے سامنے کی چیزیں، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. سب سے بڑا، بہت بلند ہے اللہ کا علم، لا محدود ہے، اس کی وسعتیں عظیم الشان ہے. برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے، وسپر کرے، اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو. اللہ کے نزدیک یہ سارے برابر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ وہ فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کے وقت حاضر ہوتے ہیں نمازوں میں. تو فرشتوں کی حاضری کے اوقات میں ضرور مصلے پر ہوں، یا پھر تلاوت کر رہے ہوں، کسی نیک کام میں مصروف ہوں. اس لیے فجر کے بعد کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد مصلے سے اٹھا کریں، جو کرنا ہے وہیں بیٹھ کے دعائیں وغیرہ مانگے، تلاوت، جتنی عبادت کے کام ہیں سارے اس وقت کر لیں. اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، کوئی جاب ہے، کوئی بچوں کو یا شوہر کو تیار کرنا ہے، ورنہ نیت یہ رکھیں کہ ادھر ہی بیٹھنا ہے، ٹھیک، تاکہ فرشتے جو آئے ہیں وہ ایک ہماری جو ڈائری ہے نا آج کی، اس کے شروع میں اچھی اچھی باتیں لکھیں، اور جب اللہ کے پاس لے کے جائیں اور ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو اس کے اوپر نماز ہو، عبادت ہو. اور اسی طرح جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو عصر کے بعد کا بھی کچھ وقت عبادت کے لیے رکھا کریں. ٹھیک ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اپنی کوئی تلاوت سنیں، کوئی ذکر اذکار کریں، کچھ کریں. یا آپ یہ بھی روٹین بنا سکتے ہیں، جیسے مثلاً ایک جز آپ روز پڑھتے ہیں، آدھا فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا عصر کے بعد پڑھ لیں. عصر کے بعد کرنے والے کاموں کو تھوڑا عصر سے پہلے کر لیں، یعنی ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے. لیکن یہ جو قیمتی اوقات ہیں جس میں گواہیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اوپننگ اینڈ کلوزنگ ہوتی ہے ہمارے اعمال نامے کی، وہ اچھا ہو. جب دو طرفیں اچھی ہوں گی نا، بیچ میں بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اور پھر یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہوئی ہے، جو ہر مصیبت سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی. ہاں، جو تقدیر میں لکھی ہے تو پھر اس کی اور بات ہے. مجاہد کہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیند اور بیداری میں اسے جنوں، انسانوں اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کا اللہ حکم دے تو وہ اسے پہنچ کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نافذ ہے. قاب الاحبار کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتے نہ مقرر کرتا جو تمہیں کھانے پینے اور جسم کی ستر پوشی کے دوران جنات کے حملوں سے بچاتے ہیں، تو جن تمہیں اچک لے جاتے، کیونکہ شیطان بھی دشمن ہے نا انسان کا، اور وہ بھی جنوں میں سے، شیاطین جو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر فرشتے ہیں تو پھر اتنے انسان مارے کیوں جاتے ہیں. حضرت زینب کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں. مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور توبہ سے دور ہوتی ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر کسی گناہ کی وجہ سے، اور وہ دور نہیں کی جاتی مگر توبہ کے ذریعے. تو مصیبتیں دور کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے توبہ، استغفار. ابن القیم کہتے ہیں، جب بندہ گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے، تغیر ہو گیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلے گا حال جب تک تم نہیں بدلو گے. اب پہلے گناہ کرتے تھے، تبدیلی آ گئی، چینج ہو گئے، اب کیا ہوا؟ نیکی کا کام کرنے لگے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر عذاب کو عافیت سے اور ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے. یہ ہے نسخہ دنیا کی نعمتیں پانے کا بھی، اور آخرت کی تو ہیں اسی کے ساتھ. تو گویا تبدیلی کا آغاز انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے. میری نیت ہو تبدیل ہونے کی تو تبدیلی شروع ہوگی، اور وہ نیت کب بنے گی؟ جب مجھے احساس ہوگا کہ میں غلط کرتی ہوں. اور کیسے پتا چلے گا میں غلط کرتی ہوں؟ جب آپ کر چکتے ہیں تو اندر کا ضمیر بھی بتاتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں آپ کو. تو اس کو اچھے سے سنیں، اندر کی آواز کو بھی سنیں اور نقارۂ خلق کو بھی سنیں. لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی سن لیا کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، بچوں کے اندر تبدیلی آ جائے، شوہر بدل جائیں. اگر ہم ان سب کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے خود بدلیں. اگر ہم چاہتے ہیں وہ اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو ہمیں اپنا اچھا اخلاق کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں وہ بہت اوبیڈینٹ ہو جائیں تو ہمیں اللہ کا اوبیڈینٹ بننا ہے. اور انسان اپنی آنے والی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار خود ہے. یہ ہے میسج یہاں سے. اللہ نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ تم تبدیل نہ ہوگے. تو گویا ٹیک اوے لیسن کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں چاہیے تو خود کو بدل لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، گناہوں، نافرمانیوں اور برے لوگوں سے دور ہو جائیں. وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے. بادلوں پر بھی معمور ہیں فرشتے. بادل اور بارش میں امید اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بارش جو ہے وہ رحمت بن کے آتی ہے، اور بعض اوقات عذاب بھی بن کے آتی ہے. اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے. جہاں سجدے کی آیت آتی ہے نا، تو عربی میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے وہ نشان بھی آتا ہے یلو سا، تو اس وقت جب آیت اینڈ ہو جائے تو اس کے بعد جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر ہی سر جھکا دیا کریں. یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے تو افضل ترین بات یہ ہے کہ آپ وضو سے ہوں، مصلے پہ ہوں، اور آپ پورا پراپر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریں. لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو، آپ کہیں راہ چلتے بھی سن رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ جہاں ہیں وہیں جھک جائیں. تو بہرحال یہاں وہ شدید المحال، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی شدید گرفت کرنے والا بھی ہے، اور گرج چمک بادلوں کی بھی گفتگو ہے. بادل گرجنے پہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے. دعوت الحق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی توحید اور اس کی خالص پکار، یعنی صرف اللہ کو پکارنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا. اور مشرکین کی غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا پانی سے کہے کہ میری پیاس بجھاؤ، تم آؤ ادھر. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کے پاس جانا پڑتا ہے یا بلانا پڑتا ہے پانی کو؟ اگر آپ سارا دن بھی پانی کو بلاتے رہے تو کچھ نہیں ملے گا. تو پیاسے کی یہ پکار باطل اور لغو ہے. اسی طرح معبودان باطل کو ہزار بار بھی پکارا جائے تو کچھ نہیں سنتے، اور بالفرض اگر کوئی سن بھی لے تو مدد کے قابل نہیں. یاد رکھیے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جسم کے سب سے اونچے حصے کو، باعزت حصے کو، پیشانی کو، ناک کو کسی کے سامنے زمین پر رکھ دینا، نیچے سے نیچا کر دینا، اور اس طرح اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہی ہے. خود انسان کا جسم بھی اللہ ہی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے آگے جھکا ہوا ہے، لیکن انسان غافل ہے. اور پھر یہ کہ صبح اور شام دو وقت کی بات ہے خاص طور پر. تو ابھی بات ہو رہی تھی نا صبح کے وقت، فجر کی اور عصر کی. آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے، تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی اکیلا سب پر غالب ہے. اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یہ جو دونوں پانی کی اور اس کی مثال ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے بہت ہی خوبصورت بات ہے. آسمان سے جو پانی برستا ہے نا بارش کا، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن وہی نظر نہیں آتی. لیکن جتنا بھی قرآن کا علم ہے یہ سارا اسی طرح اترا ہے جیسے بارش اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے جب پانی آتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سیلابی شکل اختیار کرتا ہے، دھارے بہنے لگتے. اب کیا تو جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ بالکل اسی طرح جب ہمارے دل پر یہ بارش ہوتی ہے نا تو جو کوڑا کرکٹ ہے نا اندر وہ کیا ہوگا، باہر آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب نظر آنے لگتی ہیں تو جس کو واقعی قرآن سے فائدہ ہوگا وہ ان کو ہٹا دے گا۔ اچھا، اسی طرح جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پہ تپاتے ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ یعنی جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کہ کھوٹا کرا الگ ہو جائے۔ قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو، اپنی اچھی بری عادتیں پتہ چل جائے۔ تو یہ دونوں مثالیں حق اور باطل کی مثال بیان کرنے کے لیے، تو جھاگ ناکارا ہو کر چلا جاتا ہے، ٹھیک، جو اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ زندگی سے فضول باتیں، فضول چیزیں نکل جاتی ہیں، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو بات ہے نا کہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے، یعنی باقی وہ رہتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، تو زندگی میں ایسے کام کر کے مرنا چاہیے کہ جو ہمیں آگے بھی فائدہ پہنچائے اور پیچھے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، ہمارے بعد میں رہنے والوں کو بھی۔ اور اسی طرح اس مثال کو یوں بھی سمجھا گیا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے نا تو زمین کو فائدہ ہوتا ہے، پودوں کو، پرندوں، سب چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ خس و خاشاک کی طرح پھر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو حق قائم رہتا ہے، باطل چلا جاتا ہے، اس لیے حق کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آنے والی مشکلات پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جو بات مانیں گے اللہ کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مانند اور بھی، تو یہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھلائیاں، اس میں بہت سی مادی چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے، قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق، کنیکشن بنانے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ قلبی اطمینان کا ملنا ہے، سکینت کا ملنا ہے، حقیقی خوشی کا میسر آنا ہے۔ تو جو مانیں گے بھلائی ان کو ملے گی، اور جو نہیں مانیں گے وہ پھر قیامت کے دن جو کچھ ہے دنیا میں وہ سب بھی قربان کر لیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔